بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورة الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، لیکن ترجمہ جو ہے اس سے ایک آیت پہلے کا اور ایک آیت بعد کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کے دو گروہ میں، دو گروپ میں، دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے، آپ اس میں لڑ پڑے، تو ان کے درمیان صلح کرا دیں، اصلاح کریں، اور پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے. پھر اگر رجوع ہو جاوے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر یہ آیت ہے کہ مسلمان تو سب بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں. سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اگر ان میں ہو جائے بدمزگی یا رنجش تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا بواعث فرمایا ہے اس آیت کو تلاوت کر کے، اس کا نام ہے الاخوہ، اس میں سے کچھ پڑھنے کا ارادہ ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت میں دو مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا یا رنجش رکھنا یا کدورت رکھنا یہ سخت منع ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں. اور یہ آیت تو بہت ہی واضح ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو دوسروں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرا دیں، ان کو اس رنجش کی حالت میں چھوڑے نہیں. تو مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینے کو شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے، لہذا معافی تلافی کرنی چاہیے. یہ تو یہاں یہ آیت ہے، بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک میں شب قدر کے سلسلے میں اور پیر اور جمعرات کے اعمال کے سلسلے میں اور شب برات کے سلسلے میں صاف ہے کہ ایسے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھیں گے ان کی کوئی نہ عبادت قبول نہ دعا قبول، کس قدر سخت بات، معمولی بات تو نہیں. لیکن مسلمانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک تو انفرادی طور سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نالا، گھروں کے اندر نالا، بھائی بھائی سے نالا، بہن بہن سے نالا، یعنی ہر رشتہ داری میں گڑبڑ، صلح کی بجائے جھگڑے اور فساد کی فکر. تو یہ جو ہے تو بہت ہی مضر چیز، اس کی جو خرابی ہے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو مسلمان جانتے نہ، مسلمان اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اب نہ جانتے ہوں، کیونکہ اب چرچا شریعت کے احکام کو بتلانے کا بہت کم. اب دیکھیں یہی ایک بات کہ دو مسلمانوں میں رنجش نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر اتنی سخت وعید ہے اگر رنجش ہو اور دوسروں کو صلح کرانے کا حکم ہے، اس کو کون بتاتا ہے؟ تو جو لوگ بگڑے ہوئے ایک دوسرے سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اس میں دینی حرج کیا، ہمارا دل نہیں چاہتا اس سے بات کرنے کا، قصہ ختم. اس کو انہوں نے معمولی بات سمجھ رکھا. حالانکہ قرآن کی آیات ہیں، حدیث شریف ہے، تو معمولی بات تو نہیں ہوئی کہ حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت میں سے، یعنی ہیں دونوں جنتی، اہل جنت میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے لیے کدورت اور رنجش ہوگی اگر، تو وہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، کدورت کے ساتھ کوئی شخص جنت میں، سمجھ لیجیے اچھی، ہمیں دل کو بالکل صاف کر دیں، دل میں کسی سے کوئی کدورت نہیں ہوتی سر، تو ہوگا یہ پھر ان کے ساتھ، لیکن ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جنتی ہوں گے، لیکن ایک یہ چیز ہوگی کہ دوسرے مسلمان سے کدورت ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں سے کدورت کو پہلے نکالیں اور پھر ایک دوسرے سے وہ لوگ خوش ہو کر بھائی بھائی بن کر جنت میں جائیں گے اور بسیں گے. اور ایک صحیح بخاری میں ہے کہ مومنین جب پل صراط پر سے گزریں گے، تو ظاہر ہے جب پل صراط پر سے گزر گئے، اللہ نے گزارنے ہم سب کو، تو جہنم سے تو نجات ہوگا، جن کو جہنم میں گرنا ہوگا وہ پل صراط سے ہی نیچے گر جائیں گے، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا. تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہوگی، وہاں ان کو روک لیا جائے گا. اگر ان کے آپس میں کسی سے کسی کو رنجش تھی یا کسی پر حق تھا، تو ان کو روک لیا جائے گا جب تک کہ یہ معاملات کو صاف نہ کریں، اور حسد اور بغض اور کینے وغیرہ سے جب تک یہ پاک نہ ہو جائیں، یہ جنت میں نہیں جا سکیں. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، صحابہ کرام کو درجہ آپ سمجھتے ہیں، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرا، جب دو آدمیوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرا دو، اور فرمایا کہ یہ آپس کے جو جھگڑے ہیں یہ مون دیتے ہیں، موننے والے. اور کس چیز کو موننے والے ہیں؟ دین کو موننے والے. اندر انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے وہ ان کدورت اور رنجش سے ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں تک حکم ہے کہ جھوٹ جیسا گناہ، لعنت اللہ، لعنت آئی ہے، لیکن صلح کرانے کے لیے معاف، بلکہ اس کی ترغیب آئی. ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے، بشرطے کہ اس کی نیت اچھی ہے. مثلا دو آدمیوں میں رنج اور میل ملاپ کرانے کی نیت سے کہہ دے کہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، اس کو بھی جا کے یہ کہہ دے تاکہ دونوں میں دل مل جائیں دونوں کے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات یہ جھوٹ واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے خوب، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ صلح کتنی اہم چیز ہے، اور اسے یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ ایسی بات کوئی کرنا جس سے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے، بدگمانی پیدا ہو جائے، رنجش پیدا ہو جائے، کتنی بری چیز. اور اس کی تعلیم ہم لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی نہیں، عورتوں میں تو ہے ہی نہیں، مردوں میں بھی یہی ہو گیا، اس کا خیال نہیں کرتے کہ کوئی ایسی بات کر دینا یا ایسی حرکت کر دینا یا جھوٹ سچ لگا دینا کہ جس سے دو آدمیوں میں آپ اس میں رنجش پیدا ہو جائے، بدگمانی پیدا ہو جائے، یہ بہت سخت بات ہے. اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں تو بہت صاف ہے، ان چیزوں کا بیان ہے جن چیزوں سے یہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور آپس میں دلوں کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے. بدگمانی سے بچنے کو کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اور اس طرح سے غیبت کے بارے میں کہ غیبت نہ کرنا تو مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. بدگمانیوں سے بچو اور یقین کرو کہ بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تجسس نہ کرو، کسی کے بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. تو یہ جو تین چیزیں بیان فرمائی ہیں اس کے بعد کی آیت میں، ایک بدگمانی، بدگمانی نہ کرو، اور اتنی آسانی سے بدگمانی ہوتی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بدگمانی کبر کی وجہ سے، میں تو خود اپنا جائزہ لے کے کہتا ہوں کہ بدگمانی بہت جلد پیدا ہو جاتی ہے، ذرا سی بات میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. بدگمانی یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی فرض کر لی، کسی چیز سے ایسا نتیجہ نکال لیا جو صحیح نہیں ہے. بھائی دوسروں کے بارے میں غلط نتیجہ نکالنے سے فائدہ کیا؟ وہ خود اپنی اصلاح کرے گا، تم تو اس کی اصلاح کر نہیں سکتے. کبھی بھی تیسرے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. جو شخص چاہے گا خود اپنی اصلاح کرنا، بس اسی کی اصلاح ہو سکتی. اب وہ بدگمانی، وہ ایسا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس نے غلط بات کہہ دی. بھائی کہیں نہیں کہیں بدگمانی ہے، تمہارے پاس شرعی ثبوت ہے کیا؟ بغیر شرعی ثبوت کے الزام لگا دینا، بے سر پیر کے الزام. بھائی یہ ایک ہے، ہم لوگ اسلام میں کرتے رہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں اور پتہ نہیں، اور جو بنیادی چیز ہے اس میں کم و بیش ہر گھر میں یہ خطور ہے کہ آپ اس میں تعلقات سے ان کو اس سے شکایت، ان کو اس سے شکایت. اب جب دیکھیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، دل کو صاف ہونا چاہیے. تو میاں بیوی تو سب سے بہترین دوست، ان میں ہی آپ اس میں رنجش رہتی ہے اکثر جگہوں پہ، ان میں ہی آپ اس میں دل نہیں ملا ہوا ہے. کتنی افسوس کی بات، ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے. جب محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہوگی، جب محبت ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کی محبت کہاں سے ہوگی؟ دیکھیے آپ نے قصے پڑھے ہوں گے، بعض بزرگوں نے کسی مرید کو عشق مجازی میں لگا دیا، اس لیے کہ اس کو محبت کا ذائقہ اور سب چیزیں معلوم ہو جائیں. اس کے بعد اس محبت کو بدل دیا اللہ کی محبت سے. تو محبت ہوگی تب تو بدلی جائے گی، اور اللہ کی محبت ہوگی. یہاں دل میں کدورت ہے، کہاں سے محبت آئے گی؟ خالی ایسی دعویٰ ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کا سوال ہے کہ صلح ہونی چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اور آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، اس پر تو سب متفق ہیں. اس میں کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں 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 اتفاق نہیں ہونا چاہیے، آپس میں محبت نہیں ہونی چاہیے. کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. کافر بھی یہ نہیں کہے گا، کافر بھی اس میں متفق ہوگا کہ ہاں آپس میں محبت ہونی چاہیے. لیکن حضرت حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ اس پہ تو متفق سب ہیں لیکن اتفاق ہے نہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو اتفاق نہیں اور اتحاد نہیں، اتنی جلدی ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے بدگمان ہو جائے، اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہوگی دل کی؟ بدگمانی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کبر کی وجہ سے ہوتی ہے. بدگمانی جڑ ہے، کبر کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی سے پھر غصہ آتا ہے، اسی سے پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں. یہ بدگمانی ایک مرض ہے، بدگمانی باطنی مرض ہے. بجائے اس سے بھی دوسروں کی اچھائیاں سوچیں، اس کی برائیاں سوچتے ہیں، یہی بدگمانی. بدگمان کس سے ہونا چاہیے؟ اپنے آپ سے. بدگمان اپنے آپ سے ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود اپنے آپ سے بدگمان ہوتے تھے، ایسا بدگمان ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں پہ چابک سے مارتے تھے اپنے آپ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا لباس پہنا، ان کو پسند آیا، بس بدگمانی دیکھی اپنے نفس سے، یہ پسند آیا، یعنی عجب کا امکان ہو گیا، میں اس پسند کیوں کر رہا. اس کو اتار ڈالا، دوسرا کرتا پرانا پہن لیا، اس کو خیرات کر دیا. تو بدگمانی تو اپنے نفس سے ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں سے ہونی چاہیے. لیکن ہمارے اندر ہے کیا؟ آپ اندر اپنا اپنا جائزہ لیں تو خود پتہ چل جائے گا کہ ذرا سی بات میں دوسروں سے بدگمانی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. الٹے سیدھے قصے، کسی نے آ کے ایک چیز بتا دی کسی کے بارے میں، مان لیا. اب کیسے مان لیا؟ ساری شہادت ہے، دونوں کو سخت گناہ ہو، بتانے والے کو بھی اور اس کو ماننے والے کو. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں تک اس کا سوال ہے کہ اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، آپ اس میں محبت ہونی چاہیے، صلح ہونی چاہیے، اس پہ تو سب متفق ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر بھی اتفاق نہیں ہے؟ جب یعنی اس پہ تو، اس اصول پہ تو سب کو، سب ایگری کرتے ہیں، سب متفق ہیں کہ ہاں آپ اس میں مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد ہے نہیں. جب گھر کے اندر اتحاد نہیں، رشتے داروں میں اتحاد نہیں، بھائی بھائی میں اتحاد نہیں، تو اور آگے کہاں سے ہوگا؟ کیوں؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ ایسا ہے کیوں؟ جب یہ مانتے ہو کہ اتحاد ہونا چاہیے، آپ اس میں اتفاق ہونا چاہیے، آپ اس میں محبت ہونی چاہیے، کوئی کوئی بات ہو جائے تو کدورت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات غلط فہمی ہو جائے فوراً دور کر لینی چاہیے، مسلمان کا دل بالکل آپس میں بھلا ہونا چاہیے. دیکھیں ایک حدیث شریف میں نے ایک عالم سے سنی تھی، کہیں پہ شب برات تھی تو بیچارے بیان فرما رہے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک صحابی تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. میں مختصراً بتاؤں گا اور حدیث شریف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مختصراً اس کا خلاصہ کچھ جو سمجھ میں آیا وہ بتا رہا ہوں. ایک صحابی تشریف لا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے کسی کو جنتی کے، پکا جنتی ہے. دوسرے روز بھی وہی اپنا تھکے تھکائے چلے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی فرمایا یہ جنتی ہے. تیسرے روز بھی یہی ہوا تو ایک صحابی تھے ان کو شوق ہوا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے جنتی فرما رہے ہیں، کیا بات ہے، آخر ان کا کون سا عمل ایسا ہے، کیا کرتے ہیں یہ؟ تو وہ ایک بہانہ سے چلے گئے ان کے پاس. جب وہ واپس گئے تو ان کے ساتھ ساتھ چلے گئے اور کچھ بہانہ بنا دیا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے سونے کو یا کچھ ہے نہیں انتظام. انہوں نے کہا آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ. یہاں تو پرانے زمانے کے مکان ایسے ہوتے تھے کہ جو مہمان آئے تو باہر ہوتے ہی نہیں تھا، سبھی مٹی میں پڑے ہوئے، تم بھی آ کے مٹی میں پڑ جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. تو وہ صحابی جو تھے وہ ان کے ساتھ گئے، انہوں نے کہا ہاں آ جاؤ، اور ان کے ساتھ ہی سوئے. اور رات کو سوئے نہیں بلکہ جاگ کے دیکھتے رہے کرتے کیا ہیں، دیکھا کہ یہ تو سو گئے. اور صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور اس کے بعد اپنے کام پہ جو بھی تھا ان کا کام اس میں چلے گئے. دوسرے روز بھی یہی ہوا، شاید دو تین دن اسی طرح سے ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ میں اصل میں اس لیے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا ہے، تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کے اعمال ہیں کیا، تو یہاں تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، آپ تو سوتے رہتے ہیں. لیکن سونے میں، سونا بھی تو ان کا عبادت تھا نا، نیند پوری کرنا بھی واجب ہے. مجھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بار بار اس کی تلقین کرتے تھے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفریط فی النوم، لا تفریط فی النوم. اگر حدیث صحیح سے معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو اس کی مخالفت حرام ہے، یاد رکھو. تم کو پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے مطابق کرو. تو یہ تھوڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو یوں اڑا دیا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. یہ نہیں میں نے کہیں پڑھا ہے، جائز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور اس کے خلاف کرنا. سوتے تو تھے وہ، سوتے تھے تو سونا بھی تو ان کا عبادت تھا. تو انہوں نے کہا، ان کو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے اعمال ہیں کیا، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس بس یہی ہے جو تم نے دیکھا، یہی کرتا ہوں، صبح جاتا ہوں مزدوری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، شام کو آتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور آ کے سو جاتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں فجر کی نماز پڑھتا ہوں آگے چلے جاتا ہوں. تو لیکن انہوں نے فرمایا لیکن ایک بات ہے، میرا دل سا، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہیں، کوئی کدورت نہیں. یہ وجہ تھی ان کی جنتی. جنتی آدمی دل سے ہوتا ہے، دل میں بغض اور کینہ اور غصہ ان چیزوں کے رکھنے سے نہیں ہوتا. اب وہ کہو گے نہیں نہیں ہمارا کیا قصور ہے صاحب، وہ تو ویسے ہی کرتا، یہ شخص ایسا کرتا ہے یا یہ عورت ایسے کرتی ہے، اس کی وجہ سے میرے مجھ کو یہ ہوتا ہے. سب بے فضول بات، فضول بات. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہمیں سر جھکا دینا چاہیے، دل میں بالکل رنجش نہیں رکھنی چاہیے، سچ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. تو حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ مانا سب نے اس کو کہ آپ اس میں اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لیکن ہے نہیں، ہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ پتا کیا وجہ بتائی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرمایا اس کی وجہ حب جاہ ہے. حب جاہ یہ بیماری، یہ خرابی. حب جاہ دلوں سے دوسروں کو نفرت. حب جاہ جس کے دل میں ہوگی، جو اس برائی کا مریض ہوگا، اس سے لوگوں کو نفرت ہونے لگے، پھر محبت کہاں سے؟ اور فرماتے ہیں کہ حب جاہ ہے بھی قابل نفرت. حب جاہ یہ ہے کہ اپنی وقت کا خواہش مند ہے، بس یہیں سے ساری خرابی پیدا ہو. ڈاکٹر عبدالحی عارفین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ادنا سے بھی ناگواری اگر تمہارے دل میں ہو رہی ہے تو یہ علامت ہے حب جاہ کی. تم اپنی وقت کے طالب، جو اپنی وقت کا طالب نہیں ہوتا اس کے دل میں ناگواری پیدا نہیں ہوتی، رنجش پیدا نہیں ہوتی. یہ سب سوال نہیں، اس نے ایسے کیوں کہا، اس نے ایسے کیوں کر دیا، وہ تو اپنے کو ہی سب سے ذلیل سمجھتا ہوتا ہے. اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ دل میں اس کی وقت کریں، عزت کریں. جو شوہر بیوی سے اپنی وقت و عزت چاہتے ہیں، وہ صراحتن شدید قسم کے حب جانب ہے. عزت تو بس اللہ کی، ہم آپ عزت طلب کریں، وقت طلب کریں. بہت افسوسناک، یہ داڑھی والے حضرات، نمازی، تہجد گزار، دین کی حقیقت پہنچی ہی نہیں ہم تک، جاہلی رہ گئے، خالی نام لیتے رہتے. نام لینے سے تو دین نہیں ہوتا، دین تو عملی چیز ہے. فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ حب جاہ واقعی قابل نفرت ہے. یہ بیماری ایسی ہے، مسلمان ہے اور بجائے اللہ کی عزت کے طالب ہونے کے وہ طالب ہے اپنی عزت و وقت کا. یہ بہت خراب چیز ہے، یہ جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے. جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کیا چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا. وہ بجا کیا ہے؟ کبری کی تو ایک شاخ ہے. کبر میں یہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کی حقارت، اور حب جاہ میں چاہتا ہے کہ دوسرے مجھ کو بڑا سمجھے. دونوں میں فرق زیادہ نہیں ہے. لیکن فرما رہے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو میں نے آج ہی پڑھی، کہ حب جاہ کی قسمیں ہیں. حب جاہ کی قسمیں ہیں، سب سے بدترین قسم کون سی؟ فرمایا سب سے بدترین قسم جو حب جاہ کی ہے وہ ہے جو بصورت توازو ہو. یعنی توازو اس لیے کرتا ہے، اپنے کو گراتا ہے، کہتا ہے میں تو بہت کچھ نہیں ہوں جی، میں تو کتا ہوں، میں تو فنا ہوں، اور اندر سے تکبر رکھے، اندر سے چاہتا ہے. اس لیے کرتا ہے توازو، اس لیے کرتا ہے، لوگوں کے پیر دبا رہا ہے، ہاتھ دبا رہا ہے، اس لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا متواضع ہے اور لوگ اس کی عزت کریں. فرمایا کہ حب جاہ کی قسمیں ہیں، سب سے بدترین قسم وہ ہے جو بصورت توازو ہو. یعنی صورت میں تو توازو ہے لیکن اس کا مقصد ہے کہ دوسرے میری وقت کریں، اور اخلاص نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. اسی لیے میں اپنے دوستوں کو وہاں کے پاکستان میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی، ریا سے نجات اور اخلاص کو تو حاصل کر لو کم سے کم، ورنہ یہی اعمال جو جنت کا ذریعہ ہوتے، جیسے شہادت، یہی عمل کیا بن جائے گا؟ جہنم کا ذریعہ بن جائے گا. جیسا کہ حدیث شریف سے بالکل واضح، شہید ہوگا، عالم ہوگا، سخی ہوگا، سب جہنم میں جائیں گے. اس حدیث شریف کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے تو بے ہوش ہو جاتے. شہید کہے گا میں نے تو یا اللہ آپ کے لیے جان دے دی، اللہ تعالیٰ جھوٹ بکتا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ تاکہ تیری بہادری مشہور ہو جائے، لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے. تو یہ تو دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا، حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈالے. اب بتائیے شہادت جیسی چیز کس چیز کا ذریعہ بن گئی؟ جہنم کا ذریعہ بن گئی. کیوں؟ ریا تھی اس میں. ریا ایک عمل ہے، ایک گناہ باطنی ہے. اسے ایک اور چیز آپ کو پتا چلی کہ باطنی امراض کا اگر علاج نہیں کراؤ گے تو یہ ہوگا، اور اس میں تو دنیا ہی غافل ہے. اس مطلب اور یہ بات بھی ہر جگہ کہتا پھر رہا تھا کہ بھائی آپ نے یہ باطنی اصلاح کو نکال کے ہی پھینک دیا دین سے. اسلام ہر طرف باتیں تو بہت ہیں، بینر بہت ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے کہ اعمال باطنہ، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. جو اس میں گناہ ہو رہے ہیں دیکھیں ریا کی وجہ سے حدیث شریف بالکل صاف ہے کہ یہ شخص شہید ہوتے ہوئے جہنم میں جائے گا. تو اگر ریا کا علاج ہم نے نہیں کرایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ریا تو ہے ہمارے اندر. ریا ایک فطری رذیلہ ہے, حب جا بھی ایک فطری رذیلہ ہے, کبر بھی ایک فطری رذیلہ ہے. ہر شخص میں جو کہے میرے اندر نہیں ہے وہ جھوٹا ہے. ہاں, اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور اس کے خلاف کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اگر ریا کو سمجھ لے گا اور کچھ دن کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے مشق کرے گا, یہ تقاضا اٹھے گا کہ میرا عمل دوسروں کو نیک عمل معلوم ہو جائے تاکہ میری وقت ہو. دیکھیں کس وجہ سے حب جاہ, تاکہ میری وقت ہو جائے. اس وجہ سے وہ چاہے گا کہ میرا نیک عمل دوسروں کو معلوم ہو جائے. کیا ہے یہ؟ ریا ہے. یہ آسانی سے نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا آسانی سے, نہیں نکلتا. ایک حدیث شریف میں اس طرح سے ہے کہ جیسے کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چوٹی چلے تو محسوس نہ ہوتی, اسی طرح سے ریا ہوتی ہے, آسانی سے نہیں جاتی. جب میرا تعلق حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ سے ہوا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد, لیکن خیر مقادمت تو پہلے سے ہو چکی تھی مکہ مکرمہ سے, کراچی آیا تھا تو ملاقات بھی ہوئی, سکھر بھی جانا ہوا. تو ایک مرتبہ حضرت نصرت علی صدیقی صاحب, جن کا میں نے تذکرہ کیا, جو مکہ میں تھے اس وقت, کراچی جا چکے تھے, تو وہاں ان کے ہاں مجلس تھی ہفتے وار, تو میں جا کے بیٹھ گیا تھا پہلی سے. حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے, بہت ہی قریبی تھے. تو وہ تشریف جیسی لائے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب, وہ فوراً میرے پاس بالکل آتے تھے اور بیٹھتے ہی مجھ کو مخاطب بھی کیا اور فرمایا کہ دیکھو, اخلاص سب سے آخر میں حاصل ہوتا ہے اور ریا سب سے آخر میں مغلوب ہوتا ہے. یاد رکھو, یہ اول چیز شروع میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ کو سارے مقامات جب طے کرنے پڑتے ہیں تب جا کے یہاں اس کا نمبر آتا ہے. اخلاص, اخلاص سچی بات ہے, اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. کسی نے کہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ زندگی میں ایک قدم بھی اٹھ جائے تو نجات کے لیے کافی ہوگا. نہیں, اخلاص ایسی چیز ہے. مجھے حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے, کہ ہر نصیحت کرتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے کہ دیکھو کوئی چیز پوچھنے سے نہ رہ جائے کوئی چیز. حالانکہ میں روزانہ حضرت کو دو خط لکھنے کی مجھ کو توفیق ہوتی تھی, اندازہ کریں آپ اور تصور کریں, ایک صبح ایک شام, جب حضرت موجود ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں یا میں وہاں سرکار میں ہوتا, پھر بھی حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کوئی چیز پوچھنے سے نہ رہ جائے. اتنی کثرت و مکاتبت کی ضرورت ہے یا صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک صحابی ایک مٹھی کیا ہے, کھجور یا جو یا ایسی کوئی چیز, مجھے یاد نہیں کس کو حدیث شریف یاد ہے, وہ خیرات کرے تو غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے. ہے کیوں بھائی؟ ہے نا حدیث شریف اس طرح کی, حکما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی صحیح الفاظ وغیرہ تو یاد نہیں, لیکن یہ حدیث شریف حضرت نے بتائی اور فرمایا کہ آخر یہ بتاؤ مجھے کہ کیا وجہ ہے کہ صحابی کو اتنا زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ اقربہ پروری ہے, نعوذ باللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تو کوئی بات ہو ہی سکتی. کیا وجہ ہے کہ صحابی کو اتنا مل رہا ہے, اسی عمل اتنا فرق, احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے زیادہ ثواب ایک صحابی کو ایک مٹھی یا ایک مد یا کیا مقدار ہے اس کی, جو یا کھجور وغیرہ خیرات کرنے سے مل رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے پتا نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اخلاص, جو صحابی کا اخلاص تھا وہ غیر صحابی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا, اور اتنا فرق ہے دونوں کے اخلاص. اخلاص ایسی چیز ہے, یہ جو اعمال باطنہ ہیں ان کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا, جن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اعمال باطنہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی, رذائل نفس بیماری پیدا کریں گے, پھر نامحرم کو بھی دیکھنا ہو جائے گا, پھر نامحرم سے باتیں بھی شروع ہو جائیں گی, پھر غصہ بھی ہوگا, کینہ بھی ہوگا, غیبت بھی ہوگی, سب کچھ ہوتا رہے گا. جو چیز روکنے والی ہے ان گناہوں کو وہ تو اعمال باطنہ ہے, یعنی مقامات باطنہ میں رسوخ ہونا چاہیے, شکر میں, صبر میں, توکل میں, تفویض میں, رضا میں, زہد میں. ان چیزوں میں جب پکا ہو جاتا ہے آدمی تو تمام گناہوں سے بچ پاتا ہے, ورنہ نہیں بچ پاتا. اس کو تو چھوڑ دیا, پتہ نہیں کس قسم کا اسلام آج کل بینروں پہ ہے, بڑے بڑے بورڈوں پہ ہے, خوب اشتہار بازی ہے. تو دیکھیں یہ جو حدیث شریف ہے کہ اس صحابی کو جنتی کہا گیا, کس وجہ سے؟ دل کا حال ایسا تھا، دل کا حال ایسا تھا، یعنی سوچ ایسی تھی، یعنی سوچ میں کوئی ایسی خرابی نہیں آتی تھی جس میں کسی دوسرے کے لیے رنجش یا کدورت ہو. یہ ہے سمجھ لیجیے کہ اتفاق پہ گرچے کے سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ آپ اس میں اتحاد ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لیکن ہے نہیں. تو اس کی وجہ بتاتے ہیں حضرت حکیم الامت کی، اس کی وجہ حب جا ہے. تو حب جا جس میں ہوگی اس سے لوگوں کو نفرت ہوگی، کیونکہ حب جا ہے ہی قابل نفرت چیز. شخص کے حب جا کی وجہ سے اس سے رنجش پیدا ہو جائے گی، اور جس کو حب جا ہوگی اس کو ہر ایک سے رنجش پیدا ہوگی، کیونکہ وہ تو اپنی وقت چاہتا ہے. سب سے بدترین قسم حب جا کی وہ ہے، حکیم الامت فرما رہے ہیں، جو بصورت تواضع ہو. کیونکہ اس میں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس میں دھوکہ ہے اور تلبیس ہے. تلبیس جو کہتے ہیں کہ ایک چیز پیش کر کے دوسری چیز باور کرانا، یعنی پیش تو کر رہے ہیں تواضع کہ کسی کے ہاتھ پیر دبا رہے ہیں، جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ مجھ کو بڑا سمجھے. دیکھا آپ نے، یہ تلبیس ہے، اس کو تلبیس کہتے ہیں کہ لوگ مشہور، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ بڑے متواضع ہیں، لوگ ہم کو بزرگ سمجھیں. یہ مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے بات ان میں تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر تواضع واقعی ہو للہ، کیونکہ قید یہی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کم سمجھے، گرا دے، یعنی دوسروں سے سب سے کم سمجھے. دیکھیں ایک سے بھی زیادہ سمجھے گا تو وہی تکبر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ساری دنیا سے حقیر جب تک نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ کبر میں مبتلا رہے. چنانچہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے زمانے میں ساری دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بھری مجلس ہے، اور فرماتے ہیں سب کے سامنے بے اختیار ہو کے فرما دیا کہ باور کرو گے، روزے سے ہوں، بقسم کہتا ہوں، مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. یہ جب تک یقین کے درجے تک نہیں پہنچے گا تکبر میں مبتلا رہو گا. لیکن اس کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، اپنی خود اپنے. تو تواضع میں ایک خاصیت ہے کہ تواضع ہوگی تو لوگ اس کی طرف کشش کرنے لگے، چونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس میں کشش کی خاصیت ہے تواضع میں، یعنی اپنے آپ کو کم سمجھنے میں، بشرطے کہ وہ للہ ہو، یعنی اللہ کے لیے ایسا سوچے اور اللہ کے لیے ایسے کام کرے جس میں اپنے آپ کو گرانا دوسروں کے سامنے مقصود ہو. لیکن بہرحال اپنے آپ کو گرانا ضرور ہے، لیکن اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ میری وقت بڑھ جائے. اس لیے تو الٹا ہو گیا، وہ تو بدترین شکل حب جا کی ہو گئی. اہل اللہ جتنے ہیں، گزرے ہیں، ان میں بعض تیز مزاج بھی مشہور تھے، لیکن تیز مزاج ہوتے ہوئے کیونکہ تواضع حقیقی ان کو حاصل تھی، یعنی دل میں یہ سوچتے تھے کہ میں دنیا کا سب سے ذلیل شخص ہوں، تو چنانچہ بڑی مقبولیت ان کو حاصل ہوئی. ان میں ایک مثال ہے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے تیز مزاج اور سخت مشہور تھے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. حقیقت میں تو اپنے آپ کو سب سے ذلیل سمجھتے تھے. مقبولیت کا یہ حال تھا کہ جو مخالفین تھے مولانا کے، وہ بھی ان کے کمال کے معتقد تھے. جو سختی تھی وہ تو بدعت کے اوپر تھی، سختی بدعت پر تھی. آپ لوگ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا رہتا ہے، میں سوچا کہ تھوڑا سا معلومات بھی ہونی چاہیے مسلمانوں کو. آخر مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے کون؟ مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید دہلوی تھے، دہلی والے رحمۃ اللہ علیہ. صاحب نسبت بزرگ تھے، بہت بڑے متبع سنت تھے، اور حنفی تھے، اور عالم تھے. بعض لوگوں نے ان کو غیر مقلد مشہور کیا، بالکل غلط، پکے حنفی تھے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پوتے تھے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، اور حضرت شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے. یعنی پورا خاندان ہی اللہ والوں کا تھا، ایسے پکے اللہ والوں کا جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا. 8 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا جناب، ایسے معمولی نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی عجیب چیز. 8 سال میں قرآن حفظ کر لیا اور علم دین شروع کر دیا. اب کتنے سال میں عالم بنے؟ 15 سال کی عمر میں مکمل کر. دیکھا آپ نے، 15 سال میں تحصیل علم سے فارغ ہو گئے، پھر ان کی تعلیم و تربیت ان کے اس دوران ان کی تربیت جو ہے تعلیم و تربیت ان کے چچا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے، پھر سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ رہے اور انہوں نے سلوک پورا طے کیا، تمام مقامات حاصل کیے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی کہ مرید ہو کر اور سکھوں کے خلاف جو جہاد کیا تھا، تو شاہ اسماعیل اس میں ان کے دستراس رہے، یعنی یہ جو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا، مشہور جہاد آپ کو ہسٹری معلوم ہوگی، تو پاکستان بالاکوٹ میں، بالاکوٹ اور ضلع ہزارہ میں شہید ہوئے تھے اور وہی مدفون ہیں، اور یہ 53 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، اور 1831 یعنی زیادہ پرانا نہیں ہے قصہ، یہ 1831 کا مطلب یہ ہوا کہ 200 سال کے قبل، تو یہ بالاکوٹ میں سید احمد بریلوی یعنی اپنے شیخ کے ساتھ مدفون ہیں، دونوں ساتھ دفن ہیں، دونوں شہید ہوئے. ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو بہت مشہور ہے، وہ تقویت الایمان کہلاتی ہے، لیکن اور بھی بہت کتاب ہے. لیکن مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاصیت تھی کہ ان کے یہاں روک ٹوک بہت تھی، اگر کسی کو دیکھتے غلط کام بول دیتے تھے، بولتے روک دیتے تھے، اس وجہ سے تیز مشہور تھے، تو ایسے لوگوں کے پاس لوگ نہیں آتے تھے، بھاگ جاتے ہیں، جو بالکل نرم ہو کوئی بولے نہیں ایسے شیخ کے پاس لوگ زیادہ آتے ہیں، تو چنانچہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے ان سے نفع عام نہیں ہوا، نفع عام اس سے ہوتا ہے جو نرم ہوتا ہے، اور نفع تام لیکن اگر ہوا ہے تو انہی سے ہوا ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے، ہر چیز کی روک ٹوک اور سختی سے اصلاح کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ سختی کی وجہ سے سب ڈرتے رہتے ہیں، لیکن جو پہنچ گیا ان کے پاس، ڈر کے مارے تو پہنچتے نہیں ہیں، لیکن پہنچ گیا اس کی اصلاح پوری ہو جاتی تھی، پھر وہ غلطی میں نہیں رہ سکتا تھا. ان کے برخلاف مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نرمی تھی، اس سے ان کا نفع عام بہت ہوا، بہت لوگوں تک دین پہنچ گیا، لیکن نفع تام کسی کو ہوا، بہت کم لوگوں کو. بعض لوگ مدتوں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے لیکن ان کے اندر مداہنت موجود رہی، کیونکہ شاہ صاحب سختی کے ساتھ روک ٹوک نہ کرتے تھے، لیکن نرمی سے یہ نفع عظیم ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو قبول حق کے لیے تیار کر دیا. یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نفع عام بہت ہوا، ایسے تھے ہر شخص میں. ہمیں یہی خیال رہتا تھا کہ اتنے لوگ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب زیادہ مجھے چاہتے ہیں، ان کی وجہ سے نفع عام بہت ہوا. اور ہمارے حضرت ڈاکٹر حضور اللہ کی وجہ سے نفع تام پہنچا لوگوں کو. لیکن ان پہ بھی، ہر نبی پہ اور ہر بزرگ پہ لوگوں نے جھوٹے الزامات لگائے، تو بعض علماء کی طرف سے ان پہ بہت بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ایک مثلا یہ الزام لگایا گیا کہ سید صاحب اور آپ کے رفقا الحاق اور زندقہ محمود تنا، بتائیے ذرا، کوئی معمولی بھی نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ نفسانیت کے پیرو ہیں، لذات جسمانی کی جویاں ہیں، اور ظلم و تعدی کے خوگر ہیں، اور بلا وجہ شرعی مسلمانوں کے اموال اور نفس پر دسترازی کی، ایسے فضول قسم کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے. لیکن صبر کیا، یہ جب کوئی الزام لگائے جھوٹا تو بہترین چیز یہی ہے کہ صبر کر لیں. لیکن تھے عجیب، ان کا ایک قصہ ہے کہ واعظ جب ہوتا تھا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کھل کے صاف بتاتے تھے، چوکتے نہیں تھے، چاہے کوئی ہو، جو تھی اسی طرح کے وہ کہاں تھے، وہ کھل کے کہتے تھے. ایک مرتبہ شاہی محل میں ان کا واعظ ہوا، معتقد تو تھے سب، بلایا گیا ان کو. بہادر شاہ کے محل میں ایک بڑی بیوی تھی، وہ بادشاہ کی بہن تھی، ان کو معلوم ہوا کہ مولوی اسماعیل صاحب بیوی کی سہنک کو منع کرتے ہیں. بیوی کی سہنک کیا ہوتی ہے پتا آپ کو؟ بیوی کی سہنک بریلویوں کا یا بدعتیوں کا ایک طریقہ ہے، بدعت ہے صاحب، وہ ایک تباخچہ یا رکابی ہوتی ہے جس میں یہ بریلوی لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا کھانا رکھ کر نیاز دیتے ہیں، اور اس نیاز کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ عورتیں شریک ہو سکتی ہیں جو شریف اور پاک دامن ہوں اور دو شادیاں نہ ہوئی ہوں ان کی ایک ہی شوہر کے ساتھ. تو یہ جو نیاز ہوتی ہے اس کا جو برتن ہوتا ہے اس کو بی بی کی سہنک کہتے ہیں. ایک بدعت ہے تو یہ تو ظاہر ہے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کھل کر کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے. اب وہ جو ہیں وہ کرتی تھیں بادشاہ کی بہن, وہ تو اعتقاد وہ اس میں یہی تو ہوتا ہے جو گمراہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ, یہ ان کو آپ چاہے لاکھ دلائل دیں یہ ان چیزوں سے نکل نہیں سکتے, چاہے شیعہ ہوں یا بدلنے. وجہ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ توہمات. یہ اتنے بدماش ہوتے ہیں ان کے مقتضا کہ ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں اگر تو نے ایسے سوچا یا یوں کیا یا یوں کہا تو دیکھ تیرا بیٹا مر جائے گا, ارے تو ایسی ایسا دیکھو ایسی قصے گڑ لیتے ہیں, کسی نے ایسے کیا تھا تو اب دیکھ وہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے, ایسی بیماری ہوئی کیسی بیماری لے کے مرا. اس طرح کی باتیں ایسی کر کے ڈرا دیتے ہیں کہ وہ بالکل بالکل جھوٹ پہ ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں اس کی کہ سچ کو قبول کر لے. اسی طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال مولوی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب واعظ دیا تو ان کو معلوم ہوا کہ مولوی اسماعیل جو ہے بی بی کی سینک کو منع کرتے ہیں, کہتے ہیں بدعت ہے. پوچھا بیٹا اسماعیل میں نے یوں سنا ہے کہ تم بی بی کی سہنک کو منع کرتے ہو. فرمایا کہ میں کیا منع کروں, بی بی صاحبہ کے ابا ہی منع کرتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بی نے کہا اچھا کیا ایسا ہے, بی بی صاحبہ کے ابا ہی سے منع کرتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں. پھر ایک پوری تقریر فرمائی, اس میں یہ پڑھا کہ یہ بدعت جو ہے کل بدعت ضلالہ, اس پر بلیغ تقریر فرمائی. تو وہ کہنے لگیں کہ اچھا اب ہم نہیں کریں گے, ہم کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ یہ بدعت. تو یہ ان کا تھا, یہ کسی کو چھوڑتے نہیں تھے کہیں سے ڈرتے نہیں تھے. لیکن ان کی توازو دیکھیے کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی میں ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے. دیکھیے عجیب قصہ ہے, جامع مسجد دہلی میں واعظ فرما رہے تھے, سامعین کی کثرت سے مسجد بھری ہوئی تھی. اس ظالم نے ایک بدماش نے بھرے مجمع میں جا کر کہا کہ مولانا میں نے سنا آپ حرام زادے ہیں, حرامی ہیں. بتائیے کتنی بڑی ہستی, اندازہ کرے. اور ایک بدبخت ایسا جو ایسی بات کہہ رہا ہے اور بڑے مجمع میں کہہ رہا ہے اور جامع مسجد دہلی کے, ہم آپ کیا کریں گے؟ اصل میں اس شخص کو معلوم ہو گیا تھا, کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی, لیکن اس شخص کو یہ معلوم ہوا تھا کہ مولانا تیز مزاج ہیں لیکن ہے نیک, تو اس کو اس نے اپنے خیال میں ایک امتحان کرنا چاہا. اس امتحان کو کرنے کے لیے اس نے ایسی بات, یہ دیکھنے کے لیے کہ مولانا اسماعیل شہید کی تیزی اللہ کے لیے ہے یا ان کے نفس کے لیے. اب غور کیجئے, ایک شخص کو بھرے مجمع میں کوئی ایسا کہے تو حرامی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا, خصوصاً اس شخص کا جو اتنے بڑے مجمع کو واس کہہ رہا ہے. انا للہ و انا, اس کو تو ایسا غصہ آئے گا کہ سارا واس بھول جائے گا. مگر مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ بل بھی نہیں پڑا, حضرت حکیم الامت بتا رہے ہیں, ان کے چہرے پہ بل بھی نہیں پڑا, نہ تقریر میں کوئی بندش ہوئی, بس اتنا کہا درمیان میں نہایت نرم لہجے کہ تم سے کسی نے غلط کہہ دیا ہے, میرے والدین کے نکاح کے گواہ ابھی بھی موجود ہیں, جا کے پوچھ. بس یہ کہہ کے پھر اپنی تقریر میں, اس سے پتہ چلا کہ کس قدر توازو تھی. اگر ذرا بھی دیکھیں, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا بھی ناگواری ایسے موقع پہ پیدا ہو جانا علامت ہے حب جاہ. یہ لوگ اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے, مٹائے ہوئے تھے, اور پھر اتنے بڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ ہی عطا فرمایا. آٹھ سال میں قرآن ہے, 15 سال میں عالم بن گئے. تو فرما رہے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو اتحاد تو مطلوب ہے آپ اس میں, لیکن اس اتحاد کے فرماتے ہیں کہ دو درجے ہیں, ایک تو اتحاد کا پیدا ہونا, آپ اس میں صلح ہو جانا, اور ایک اس صلح کو باقی رکھنا. کہ بہت سی جگہوں پہ صلح تو ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ اتحاد باقی نہیں رہتا. حضرت نے فرمایا کہ اگر دو آدمیوں میں کوئی بات ایسی ہو جائے جس سے رنجش ہو جائے تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کو ختم کریں, وہ بڑھائیں نہیں اور ایسی چیزوں کو پیدا نہ کریں. اور جو لوگ اصلاح کرانے والے ہیں, جو صلح کرانے والے ہیں, ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب صلح کراؤ کسی دو فریق میں, اس کا ایک اصول ہے, سمجھ لیجیے یہ کہیں نہ کہیں کام آئے گا. کہ صلح کرانے والوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حق پہ کون ہے. صلح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حق والا ہے اس سے حق لے لو اور کہنے میں دونوں جھک جاؤ, ہاں بھائی ہاتھ ملا لو, بھائی ہاتھ ملا دے, وہ حق پہ ہے, اس کا حق اس نے مارا ہوا ہے, ہاتھ کیسے ملا لو. پہلے بات واضح کرو, اس کا حق دلاؤ, اس کو مجبور کرو. قرآن میں یہی ہے, قرآن میں یہ ہے. لیکن جو آیت پڑھی گئی کہ مسلمان کی دو جماعتیں باہم لڑنے لگیں تو دونوں میں اول صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرے تو جو زیادتی اور ظلم کرے تو اس سے سب مل کر لڑو, سب مل کر اس سے لڑو جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ دونوں کو برابر کر دو, یہ کوئی صلح نہیں, یہ کوئی صلح نہیں. ہاں بھائی کیا کریں, یہ جھگڑا فساد ہو رہا ہے, بس بس مان جاؤ, تم بھی مان جاؤ, تم بھی مان جاؤ. جس کا حق مارا ہوا ہے اس کو کیسے, جس کا حق مارا گیا وہ کیسے مان جائے. وہ تو کہہ رہے ہیں, تو فرما رہے ہیں کہ جو آدمی فیصلہ کرے یا جو لوگ فیصلہ کریں ان کو کسی کی رعایت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دونوں کو اپنا بھائی سمجھ کر صلح کرانی چاہیے, جیسے دو بھائیوں میں صلح کرائی جاتی ہے, کہ کسی کا نقصان گوارا نہ ہو, نہ اس کا نقصان گوارا ہو نہ اس کا نقصان. اس لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق, شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے. اگر فریقین اللہ تعالیٰ کے حکم پہ راضی ہو جائیں ٹھیک ہے, ورنہ جو ظلم پہ کمر بستہ ہو اور دوسرے کا حق ماننا چاہتا ہو سب اس سے لڑنے لگ جائیں. یہ نہیں کہ ہم آدھے سے دونوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. یہ حکم نہیں ہے کہ بس جس طرح ہو صاحب حق کا گلا گھونٹ گھانٹ کر لڑائی موقوف کر دو. آج کل لوگوں نے صلح اسی کو سمجھ رکھا ہے کہ بس لڑائی موقوف ہو جائے, چاہے صاحب حق ہی کو دبا دیا جائے, مگر شریعت نے اس کو اصلاح یا صلح نہیں کہا, بلکہ شرن اصلاح یہ ہے کہ حق را بحقدار رسی, کہ حق جو ہے حقدار کو ملے. دیکھیے بہت بڑا فرق ہے, جو عام طور سے مسلمانوں میں, یار تم بھی چپ ہو جانا, یار چھوڑ دو نا, اپنا حصہ چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو بھائی اپنا حصہ, اسے جو صلح کرانے والے ہیں, جس نے حق مارا ہوا ہے اسے دلوائیں اس کو, تب تو صلح ہوگی نا. دیکھیے قرآن کا حکم بہت صاف ہے, مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم لڑنے لگیں تو دونوں میں اول صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرے تو جو زیادتی اور ظلم کرے اس سے سب مل کر لڑو. نہیں قرآن میں, قرآن کیا آیت ہے؟ اس طرح کا صلح اسلام میں نہیں ہے کہ حقدار کو حق مار دیا جائے. اس سے پتا چلا کہ اسلام میں بعض دفعہ سختی کرنا اور حتیٰ کہ قتال کرنا بھی مستحسن ہے. میں کہ شریعت میں تو نماز تک کے لیے حدود ہے, تو صلح کرانے کے لیے حدود نہیں ہوں گی. صلح ہر قیمت پہ نہیں ہوتی, صلح حقدار کو اس کا حق دلانے کے بعد ہوتی. آج کل لوگوں نے بس اتفاق کا نام یاد کر لیا ہے اور اس کو مطلقاً محمود سمجھتے ہیں, حدود کی رعایت نہیں کرتے, حالانکہ بالکل غلط ہے. شریعت میں نماز تک کے لیے حدود ہیں, کہ جیسے طلوع اور غروب اور دوپہر کے وقت نماز حرام ہے اور بغیر استقبال قبلہ کے نماز حرام ہے, اسی طرح سے ذکر اللہ کے لیے حدود ہے. کیا حد ہے ذکر اللہ کی؟ کیوں بھائی ذکر اللہ کی کیا حد ہے؟ ذکر اللہ ایک واحد چیز ہے جس کا قرآن میں بار بار حکم آیا ہے کثرت کا, لیکن اس کی بھی حد ہے, بتائیے کیا حد ہے؟ ذکر اللہ کے لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر اللہ کے لیے حدود ہیں, کہ اگر ذکر میں نیند آئے تو کیا کرو, سو جاؤ, اب روک دو, اب ذکر اللہ کو روک دو. اس وقت ذکر ممنوع ہے. شریعت کا مقصود یہ ہے کہ بندے کو غلام ہونا چاہیے, جس وقت جو حکم ہو اللہ کا اس پہ عمل کرے, چاہے عبادت کا حکم ہو چاہے ترک عبادت کا ہو. اب نیند آ رہی ہے تو حکم ہے ترک عبادت کرو, ترک عبادت کرو, سو جاؤ. تو اتحاد کی بھی ہر فرد مستحسن نہیں, بلکہ اس وقت تک اتحاد مستحسن ہے جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. لکھا حضرت نے, بعض لوگ صلح کروانا اس کو سمجھتے ہیں کہ جہاں دو آدمیوں میں نزاع ہو جائے تو دونوں کا مصافحہ کرا دیا جائے, فریقین کے دل میں کچھ ہی بھرا ہوا ہو لیکن پھر بھی مصافحہ کرا دیا جائے. فرمایا میں ایسا کبھی نہیں کرتا, بلکہ کہتا ہوں کہ پہلے معاملے کی آپ اس میں اصلاح کرو پھر مصافحہ کرو. تمہارے درمیان معاملہ ہی ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو مصافحہ کس بات کا؟ اس سے فریقین کے دل کا غبار نہیں نکلتا, تو مصافحے کے بعد پھر مکافحہ شروع ہو جاتا ہے, یعنی مقاتلہ, جھگڑا. بہرحال اصلاح کے نیہ معنی ہے کہ صاحب حق کو دبایا جائے، اور نیہ معنی ہے کہ محض مصافحہ کرا دیا جائے، بلکہ اصلاح کے معنی یہ ہیں، صلح کے معنی یہ ہیں کہ حق کو غالب کر دیا جائے اور باطل کو مغلوب کیا جائے، اور اس پر فریقین اتفاق کر لے تو خیر، ورنہ اس اتفاق کی طرف لانے کے لیے جو باطل ہے اس سے لڑنا ضروری ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ دیکھو انما المؤمنون اخوہ، فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جو ہیں آپ اس میں بھائی بھائی ہیں. اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اس میں حق تعالیٰ نے حکم اخوت کو، یعنی بھائی چارے کو، صفت مومن پر مرتب فرمایا ہے. انما المؤمنون اخوہ، اور اصول کا قاعدہ ہے، اب ایک قاعدہ ہے یہ جو علماء کے کام کا ہے، اصول کا قاعدہ ہے کہ جہاں کسی صفت پر کوئی حکم مرتب ہوتا ہے، یہاں مومنین کے اوپر ایک حکم مرتب ہو رہا ہے کہ مومنین بھائی بھائی ہیں، تو کیا صفت ہے؟ ایمان کی صفت ہے. پھر یہ وصف جو ہے وہ اس حکم کی علت کہلاتا ہے. مثلا اخوہ جو ہے، آپ اس میں بھائی بھائی ہو جائیں، اس کی صفت کیا بیان کی؟ ان کے لیے ہے، مومنین کے لیے، یعنی ایمان ہے وہ وصف. تو علت اس کی کیا ہے؟ بھائی ہونے کی ایمان ہے، علت ایمان ہے، اور وہی اخوت مطلوب ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو. صاحبو آج کل جو اتحاد و اتفاق کو بقا نہیں ہے، یعنی بچتا، اگر اتفاق کرا بھی دیا جائے، حق بھی دلا دیا جائے، پھر تھوڑی دیر میں پھر جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے. گھروں کے اندر جب ہو رہا ہے، میں تو گھروں کے اندر سے بہت متاثر ہوں، افسوس کی بات ہے. بھائی بھائی، بہن بہن میں لڑائی، اس کی وجہ یہی ہے. آج کل اب فرما رہے ہیں کہ آج کل جو بقا نہیں ہوتا صلح کو یا اصلاح کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو بقا ہوگی، بقا ہوگی، اور آپ اس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں گے. بلکہ یہ جو صلح ہوتی ہے وہ معاصی پر ہوتی ہے، تو یہ صلح بہت جلد ہوا ہو جاتی ہے. اگر اتفاق کو کوئی باقی رکھنا چاہتا ہے آپ اس میں، تو اس کی بنیاد ایمان پر قائم کرو، یعنی شریعت پر قائم کرو. اور آج کل تو ایمان کو ایسی بے قدر چیز سمجھ رکھا ہے کہ اس کی کچھ وقت ہی نہیں. جس کام کی بنیاد ایمان پر رکھی جائے گی، اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں لوگ یہ تو ملاؤں کا کام ہے. چنانچہ آج کل زبانوں پر یہ بات بھی بہت کثرت سے ہے کہ یہ وقت نماز روزے کا نہیں ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے. اور جب کوئی اللہ کا بندہ اعتراض کرتا ہے کہ اتحاد کی وجہ سے شریعت کے احکام کو تو توڑنا جائز نہیں، تو نہایت بے باکی سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ وقت جائز ناجائز کا نہیں، کام کا وقت ہے. یہ غلط ہے بالکل. شریعت کے حکموں کا ہر صورت میں خیال رکھا جائے. اب جیسے جو آپ بہت بڑا ایک ہے کہ ایشو کہ تقاریب میں عورتوں کا جانا جائز نہیں، حکیم الامت نے لکھا ہے، در مختار میں دیا ہوا ہے، مختلف زمانوں میں فقہ نے یہی کہا ہے، ولیمہ میں عورت کا جانا جائز نہیں ہے، لیکن نہیں مانتے. کہتے ہیں اب زمانہ نہیں ہے اس کا، اب لوگ ملے جلیں گے کیسے، عورتیں ملاقات کیسے کریں گی، اس طرح کی باتیں رہتے ہیں. شریعت یعنی بیکار ہو گئی. شریعت کو بیکار کر کے جو بھی اصلاح کی جائے گی وہ لغو اصلاح ہوگی، اور وہ بچے گی نہیں. بس خلاصہ یہ سمجھ لیجئے، تو وقت کافی ہو گیا، کہ شریعت کے اوپر صلح اور اصلاح ضروری چیز ہے، اتفاق و اتحاد ضروری چیز ہے، لیکن شریعت کو توڑ کے نہیں، اور حقدار کا حق مار کے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ